بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكانت لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. سورة کہف کی آیت ہے، آپ لوگ جمعہ کو پڑھتے ہی ہوں گے، اور معنی اس کے بہت مشہور ہیں، قصہ ہے. میں نے کوئی ایسی بات کی تھی جس سے آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی اور بھی ہے جس کا علم ایسا ہے جو تم کو نہیں، تمہارے پاس اس کو تلاش کرنے کا حکم دیا گیا. وہ گئے، خیر وہ لمبا قصہ ہے. ایک غلام تھا، راستے میں ایک مچھلی تھی، وہ مچھلی ایک جگہ کے اوپر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، دریا میں چلی گئی. اب جناب وہ آگے جا کے کہا کہ بھائی بہت تھکان ہو گئی، تھک گئے چلتے چلتے، پتہ نہیں کہاں سے. اب اللہ کے حکم سے ڈھونڈ رہے ہیں اس بندے کو، موسیٰ علیہ السلام. تو فرمایا کہ بھائی وہ مچھلی کھانے کے لیے. اس غلام نے کہا کہ وہ تو میں بتانا بھول گیا، وہ تو دریا میں چلی گئی زندہ ہو کر. ہاں وہی جگہ، وہی جگہ جہاں ہمیں جن اسی جگہ نکلا، وہاں واپس گئے. تو خضر علیہ السلام سے ملاقات، ہوئی. تو اب خضر علیہ السلام کے بارے میں اقوال ہیں مختلف. بعض لوگ کہتے ہیں ابھی حیات ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزانہ صبح حرم شریف میں فجر کی نماز بھی ہوتے ہیں. خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ وقت، تمہارے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس، کہ تم سے صبر نہیں ہو سکے گا. صاحب کہہ تم سے نہیں، تم کیسے صبر ہوگا؟ وہ تو ایسی باتیں کرتے تھے جس کا پتہ نہیں چلتا تھا کیا کیا باتیں کر رہے ہیں، تکوینی امور تھے. اب اسے دیکھیے پتہ چل گیا کہ تکوینی امور بھی کوئی چیز ہوتی ہے. خود کلام پاک کہہ رہا ہے، انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ خود کلام پاک جب یہ قصہ بتا رہا ہے. تو خیر وہ تھوڑی دور گئے تھے تو دیکھا کشتیاں کھڑی ہوئی ہیں، تو خضر علیہ السلام نے کشتیوں میں سوراخ کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کسی کشتی خراب کر رہے ہیں؟ اب وہ پیغمبر تھے، وہ کہاں چوکنے والے؟ وہ تو شریعت کے اوپر تھے، ان کو تو شریعت ہی کا علم تھا، وہ کہاں چوکنے والے ہیں آپ لوگ. تو کہنے لگے دیکھو تم سے بات ہی نہیں، تم بیچ میں دخل نہیں دو گے، تب وعدہ ہوا تھا. کہنے اچھا، پھر چلے آگے. تو اب کہنے لگے ٹھیک ہے، میں آئندہ نہیں کروں گا ایسا. آگے چلے تو ایک لڑکا ملا، اس کو قتل کر دیا حضرت علیہ السلام. اب نہیں کہا تھے، اب کشتی کے سوراخ میں تو نہیں رہ سکے، تو وہ قدر پہ کیسے چپ رہیں گے؟ چنانچہ بولے کہ دیکھو تو میں نے تم کو کہا تھا کہ تم نہیں صبر کر سکتے. کہیں اچھا اب آئندہ اگر ایسا ہو تو پھر مجھ سے الگ کر دینا، تم ٹھیک ہے اس شرط کے اوپر. اچھا ایک بار اور حضرت اسلام نے ایک موقع اور دیا. اب کی جو گئے تو کہیں ایک جگہ تھی، اب یہ بےچارے تھکے ہوئے بھوک میں چل رہے ہیں، انہوں نے کوئی مہمانداری نہیں کی، حالانکہ مسافر کہاں ہوتا ہے، کھانا بھی نہیں کھلایا، بےچارے تھکے ہوئے تھے. تو اتنے میں وہ ایک دیوار دیکھی کہ ٹیڑھی ہو رہی ہے، گرنے کے قریب ہے، تو خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا. اب کیسے سیدھا کیا یہ بتایا نہیں گیا، لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ یہ کوئی اشارے تھے کرامت کے طریقے سے، کیونکہ ظاہر ہے ان پاس پھوڑا کو ڈال دھا نہیں تھا. ہر جگہ واقعات اس طرح کے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسی قوت استعمال کی گئی ہے جو کہ عام قوتوں میں سے نہیں تھی، ورنہ دیوار کیسے سیدھی ہو جائے گی؟ دیوار کوئی سیدھی کر سکتا ہے؟ آپ انجینئر لوگ بیٹھے ہوئے کوئی چیز نہیں کر سکتے. تو اس طرح قصہ ہے، جیسے آپ کلام پاک میں قصہ ہے اس کا سلیمان علیہ السلام کا، کہ وہ بلقیس کے نام خط بھیجا اور بتایا حدود حدود پرندہ تھا, اس نے آگے خبر دی کہ یہ تو ان لوگ وہ اس کی پرستش کرتے ہیں چاند کی, اور ان چیزوں کی خط بھیجا. اب وہ سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا کہ وہ حدود نے بتایا تھا بہت بڑا تخت ہے اس کا, اب دربار میں بیٹھے ہوئے اور فرمایا کہ کوئی ہے جو کہ تخت کو اٹھا کے لیا ہے. تو ایک کوئی جنات میں سے تھا, اس نے کہا کہ تم یہاں یہ جو نشست ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے اس طرح سے اتنے وقت میں لے آؤں گا, وہ تو اڑتا ہوا جائے گا اٹھا کے لے آئے گا. تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو تو فوراً چاہیے تھا. اب قرآن میں ہے کہ ایک ایسے شخص نے جس کے پاس کوئی علم تھا, علم کا لفظ ہے, کوئی ایسا علم تھا, کہا کہ آپ اپنی نظر گھمائیں گے اتنی دیر میں آ جائے گا, اور چنانچہ بس آ گیا. تو اور قرآن نے کہا کوئی علم تھا, ایسا کوئی علم ہے, ایسا کوئی علم موجود ہے. اسی طرح سے یہ جو تکوینی حضرات ہوتے ہیں ان کو یہ علوم اللہ نے عطا فرماتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ بہت سارے کام دنیا کے ان کے ذمے ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کی مدد کرتے رہے, اللہ تعالیٰ کے مگر حکم سے کرتے ہیں. اب یہ مجذوب حضرات ان کا ایک قصہ سنیے, مجھے تو پتہ نہیں, میں تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ مجذوب واقعی, لیکن قرائن سے معلوم ہوا. ایک مرتبہ ہمارے حضرت حج پہ آئے ہوئے تھے, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب, تو ان کے ساتھ حضرت حاجی عبدالستار صاحب ان کے خاص الخاص خلفاء میں سے تھے, وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. ہم لوگ روزانہ ہمارے ہاں تشریف رکھتے تھے, روزانہ حضرت معمول ہم لوگ نماز عصر کے بعد مغرب سے پہلے چلتے تھے اور حرم شریف پہنچتے تھے, اور حاجی عبدالستار صاحب بھی ہوتے تھے, ان کی بیوی بھی ہوتی تھی. ایک روز ایسا ہوا کہ ہم لوگ نکلے اور وہ اپنی بیوی کو کہیں بٹھا دیتے تھے, اب عشاء کے بعد ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, وہ مل نہیں, اب حرم شریف میں گھوم, اب حرم شریف میں کوئی نہ ملے تو تھوڑی دیر میں پریشانی سب ہو جاتی, اب سب لوگ گھوم رہے ہیں, اب ہم لوگ سب کہیں تھے اور بھی لوگ تھے, اب سب ڈھونڈ رہے ہیں, اب حاجی عبدالستار صاحب بھی ڈھونڈ رہے ہیں زیادہ, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, نہیں ملے. میں نے اپنے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ اجازت دیں تو میں بھی جا کے دیکھوں. اب حضرت کا آبزرویشن دیکھیے, حضرت کی صلاحیتیں بہت تھیں, صلاحیتیں بہت تھیں, حافظہ بہت تھا, ذہن بہت تیز تھا, ذہانت بہت تھی, یہ سب چیزیں تو دین کے علاوہ تھیں, اللہ تعالیٰ نے بنائی تھا. تو حضرت کہنے کہ اچھا ہاں جاؤ اور دیکھو ان کی شلوار کا یہ رنگ ہے, وہ پانچا باہر بھرک گیا, گھر سے نکلتے وقت دیکھ لیا تھا اور وہ یاد تھا حضرت کو کہ پانچا جس کا باہر ہے برقعے سے اس کا رنگ یہ ہے, تم کیسے پہچانو گے کون بھائی برقعے کی عورت, تم کیسے پہچانو گے کہ کس رنگ کا پانچا ہے. ایک بات یہ کہی, اور دوسری بات یہ کہی کہ اگر وہ مل جائیں, اب دیکھیے ابھی سارے قصے ہو رہے ہیں ہر شریف میں بیٹھ کر, ابھی تو لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو رہے ہیں, مجھ کو اب اتنے اطمینان سے تفصیل سے سمجھا رہے ہیں کہ اب مل جائیں تو ان کو لے کے نہ آنا, بس ان کو اتنا کہہ دینا آپ یہیں بیٹھے, پھر حاجی عبدالستار صاحب کو لے کے جانا, آ کر پھر وہ لے کے آئیں گے, نامحرم ہوں میں, میں نامحرم ہوتی ہوں, وہ کیسے لے آؤں. حالانکہ ایسے حالات میں اتنا بتائیں, ایسے اس وقت میں اتنا تقوی اور پرہیزگاری اور ایسا شریعت پہ عمل کو کر سکتا ہے, کیونکہ ابھی تو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ ملیں گی کہ نہیں ملیں گی. بھائی ایک تو ہوتا نا کہ ڈیفینیٹ ملنے کا ہو, ایک حضرت تو اتنے آرام سے فرما رہے ہیں. خیر میں چلا, اب حرم شریف میں کہاں ڈھونڈ سکتا ہوں, میں حرم شریف میں یہیں تھوڑی سی دور گیا تھا تو ایک بوڑھا شخص کہنے لگا کہ باب ملک عبدالعزیز کہاں ہے, اور باب ملک عبدالعزیز ہم مقبر کے قریب تھے, وہیں پہ تھا. میں نے کہا اچھا آئی, میں آپ کو باب ملک عبدالعزیز تک پہنچا دیتا ہوں. میں نے یہ سوچا کہ ڈھونڈنا ہی تو مقصد ہے, مجھے تو پتا نہیں کہاں ملیں گی, میں کہاں سے ڈھونڈوں گا. میں نے کہا کہ جب باب ملک عبدالعزیز کو یہ بندہ راستہ پوچھ رہا ہے تو میں اس کو وہیں تک پہنچا دوں, کیونکہ دیکھتا ہوا چلا جاؤں گا. یہ لے کے چلا, باب ملک عبدالعزیز کے باہر کا جو گیٹ ہے وہاں سے اس کو باہر تک لے کے آیا کہ یہ باب ملک عبدالعزیز ہے, یہ باہر کا راستہ, جہاں اس کو چھوڑا وہیں وہ بیٹھی ہوں گی, وہیں بیٹھی ہوں گی. وہ شلوار کا پانچا دیکھ کے میں سمجھ گیا, میں کہا آپ یہیں بیٹھ کے حاجی عبدالستار صاحب کو بلاتا ہوں, پھر ان کو لے کے آیا. اب یہ شخص جو تھا جو مجھے ملا اور ان تک لے کے گیا, یہ کون تھا؟ ایسے بندے ہوتے ہیں اللہ کے جو ایسے وقت میں لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں, لیکن ان کو پہچان کون سکتا ہے, ان کو پہچان تو وہ نہیں سکتا. میرا بھی گمان اور قرائن والی بات ہے, جو بھی ہے جی اللہ نے اصل تو اللہ نے کرنے والا ہے. یہ تو سب وہ ہیں جیسے پولیس والا گاڑی روک دیتا ہے, کیا پولیس والے کو اختیار ہے؟ تو اسے تو آرڈر اوپر سے ملا ہوا, حضرت علیہ السلام کو بھی آرڈر اوپر سے ملا ہوا, وہ خود تو نہیں کرتے ہوتے. اب جب وہ انہوں نے اس گاؤں میں جا کے انہوں نے مہمانداری بھی نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, پھر بھی انہوں نے دیوار سیدھی کر دی, تو انہوں نے کہا کہ آپ اجرت لے سکتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ بس خلاص, اب نہیں, اب تم جاؤ اپنی راہ لو, تم نے وہ پھر تیسری بار بھی وہی دخل دیا. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کیا وہ پوچھ سکتے ہو. پھر سارا قصے بتائے. ان میں ایک قصہ یہ تھا کہ یہ جو جدار ان دیوار جو تھی جس کو سیدھی کیا گیا اس کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے جو وہ دیوار بلا اجرت درست کر دی وہ یتیم بچوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے, اور اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ دفن ہے, اور ان کا باپ ایک بزرگ صالح آدمی تھا. قرآن کے الفاظ ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, باپ صالح, باپ صالح. اس وجہ سے چونکہ باپ صالح تھا پس خدا تعالیٰ کو منظور ہوا کہ یہ دونوں اپنی جوانی پر پہنچ جائیں. اب یہاں ایک بات ضمن, دیکھیے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث پڑھ جائیے, جزاء الاعمال کتاب سے پڑھ رہا ہوں, قرآن کا ترجمہ پڑھ جائیے, تفسیر پڑھ جائیے, ملفوظات پڑھ جائیے, جگہ جگہ خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ خدا تعالیٰ. آج ایک طبقہ ہے جو اسلام کے نام کے اوپر ہے اور خدا کا لفظ نکالنے کو گناہ سمجھتا ہے. کہو خدا حافظ کہتا اللہ حافظ. مطلب جس اب ہمارے بزرگوں نے جس لفظ کو اتنی کثرت سے استعمال, اور عجیب بات ہے ملفوظات میں ایک جگہ ہم نے یہ بھی پڑھا لکھا ہوا ہے حضرت نے خود فرمایا کہ حکیم الامت نے کہ خدا کا لفظ اللہ کے مترادف ہو گیا ہے استعمال کے لیے, وہی معنی ہے. اب یہاں پہ اب آج کل کے جو ہیں یہ بغیر پڑھے لکھے لوگ اس کے نہیں دس قسم کے, میں تو کہتا ہوں اللہ حافظ کو کہتا ہے, میں کہتا ہوں دیکھو اول تو اللہ حافظ اردو کا محاورہ نہیں, یہ اردو کا محاورہ نہیں. دوسرے اس کے معنی یہی ہے کہ اللہ ہی حافظ ہے تیرا, ہمارا اردو کے محاورے میں تو یہی مطلب نکلتا ہے. اور تیسرے اللہ حافظ تو کہتے نہیں ہیں, اللہ حافظ بول دیتے ہیں ہاتھ و غائب ہی ہو جاتی ہے. اللہ حافظ کے معنی ہے کہ تیرا کوئی حافظ ہی نہ ہو, عربی جاننے والے جانتے ہیں, اللہ حافظ تیرا کوئی حافظ ہی نہ ہو, بددعا ہے. تو اکثر یہ لوگ تو بددعا نکالتے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے السلام علیکم اگر رخصت ہو وقت صحیح طریقہ ہے السلام علیکم کا, ورنہ خدا حافظ اپنے اس کا زبان کے لحاظ سے ایک محاورہ ہے جو کہ بالکل صحیح ہے, اپنی جگہ کے اوپر ہے, اس کو کیوں چھوڑ دیں, اس میں ثواب کی نیت تو نہیں. پھر دیکھیے ایک تیسری چیز, خیر آج ضمن بات نکل آئی, وہ خدا حافظ کوئی عبادت کوئی اس کو نہیں سمجھتا, سمجھتا ہے اپنی حاضر کوئی نہیں سمجھتا, نہیں یہ تو طریقہ ہے صرف خدا حافظ کہنے کا, اس کا کوئی طریقہ کوئی دین سے تعلق نہیں. خدا حافظ کہنے کو کوئی شخص, لیکن اللہ حافظ جتنے لوگ کہتے ہیں وہ یہ سمجھ کے کہتے ہیں کہ اس میں اجر ہے, لیکن یہ منقول نہیں, تو غیر منقول میں اجر ہو نہیں سکتا, بلکہ یہ قریب البدعت ہو جائے گا کہ تم اس چیز میں اجر ڈھونڈ رہے ہو جو چیز منقول نہیں, غیر منقول میں غیر سنت میں تم اجر ڈھونڈ رہے ہو اور اس کو اجر سمجھ رہے ہو, تو ممکن ہے بدعت تک پہنچ جائے, علماء جانتے ہوں گے, لیکن یہ استعمال ہے کیونکہ اجر تو صرف ان طریقوں میں ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے, تبھی تو اجر ہوگا, ورنہ کیسے اجر مل سکتا ہے. تو دیکھیے فرما رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کو پس خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہوا کہ یہ دونوں اپنی جوانی پر پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ خود نکال لیں, یہ بوجہ مہربانی کے ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے. اس قصے سے معلوم ہوا کہ ان لڑکوں کے مال کی حفاظت کا حکم خضر علیہ السلام کو اس سبب سے ہوا کہ کان ابوہما صالحہ, ان کا باپ نیک آدمی تھا, صالح آدمی تھا. سبحان اللہ, نیکوکاری یعنی متقوی اور پرہیزگاری کے آثار بیٹے کو بھی پہنچتے ہیں, آئندہ نسل تک پہنچتے ہیں. آج کل لوگ اولاد کے لیے طرح طرح کے سامان اور جائیداد اور روپیہ وغیرہ چھوڑنے کی فکر میں تو بہت رہتے ہیں, ایسے کرو اور ایسے کرو, اور جو اصل چیز ہے سب سے بڑی جائیداد یہ ہے کہ باپ خود صالح بن جائے تاکہ بچوں کا بھلا ہو, یہ نہیں کرتے جو قرآن پاک سے ثابت ہے. تو اگر تم کو بچوں سے محبت ہے تو تم تو صالح بنو, اے ماں اور باپ تم تو صالح بنو, تب تو بچوں سے تو کہہ رہے ہیں, تو بچوں کی تمہارے اللہ نے حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ جب خزانے کی حفاظت فرما رہے ہیں اس کے, تو ان بچوں کی حفاظت نہ فرمائیں گے. تو اصل چیز جو کرنے کی بچوں کی فکر میں گناہ کرو گے, بچے تباہ ہو برباد ہو جائیں گے, لکھ کے رکھ لو. چونکہ جب یہ ثابت ہو گیا اس کا الٹا بھی ہوگا کہ تم نے ان بچوں کے لیے گناہ کیا تو ان بچوں کو تو پریشان کرو. خیر کہنا یہ تھا کہ دیکھیں پچھلی مرتبہ توبہ کے بارے میں بیان ہوا تھا اور یہ عرض کیا گیا تھا اے ایمان والو تم سب مل کے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو فلاح کا طریقہ توبہ یعنی گناہ کو چھوڑنا ہوا, اور یہی گناہ کو چھوڑنے کا مضمون ہے. صالح ہونا کے معنی ہی ہے یہ گناہ چھوڑ دیا جائے, اور کیا معنی ہو. صالح تو وہی شخص ہے جو گناہ کو چھوڑ دے. تو اب ایک دو باتیں, کئی چیزیں رہ گئیں اس سلسلے کی تو بات کرنی تھی, تو کچھ تو یہیں سے عرض کر دیتا ہوں کہ یہ جو گناہ کو چھوڑنا ہے اس کے فوائد تو ابھی عرض کرتا ہوں. کتاب جزاء الاعمال میں بہت سے فوائد دیے, ان میں سے ایک تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی ہی نہیں. یہ تو الگ بات. ایک صاحب نے کہا کہ لکھا کہ منزل مجھے بہت دور معلوم ہوتی, اصلاح میں لگے ہوئے لکھا ہے خط میں کہ منزل بہت دور معلوم ہوتی, ابھی کام کرنا پڑے گا, یعنی اصلاح میں. میں جواب میں لکھا کہ آپ کو منزل جب قریب آئے گی تو اس وقت یہ پتا چلے گا کہ میں گو درگو ہوں. سارے عیب نظر آئے. منزل آپ کو پتا کیا ہے؟ منزل یہ ہے, آگے جہاں پہنچیں گے وہاں پہنچ کر آپ کو یہ پتا چلے گا, منزل کے قریب پہنچنے سے پتا چل جائے گا کہ صاحب سارے عیب اپنے کھل کے نظر آئیں گے. اسی کو منزل کے قریب, منزل کا قرب ہوتا ہے. ایک ہمارے بزرگ تھے, وہ حج میں تشریف لائے ہوئے تھے, ہمارے حضرت سے انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ اب حج شروع ہو گیا ہے, کوئی نصیحت فرمائیے کیا کروں. تو حضرت نے فرمایا کہ بس حج میں ایک نصیحت, گناہ نہ ہو. اگر حج میں تو یہی کام بن گیا, حج مقبول ہوگا, حج مبرور ہوگا, ساری نعمت اس کا. آنکھ کو بچاؤ, کان کو بچاؤ, زبان کو بچاؤ, دل کو بچاؤ, سوچو مت غلط بات. تو اب جناب وہ جنہوں نے پوچھا تھا وہ بھی حکیم اللہ نے سلسلے کے خلفاء میں سے تھے, انہوں نے فوراً بے ساختہ کہا. جیسے حضرت نے کہا دیکھیں بس گناہ نہ ہو, کہ حضرت گناہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے, یہ منزل کے قریب تھے. حضرت گناہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے, ہمیں آپ کو گناہ نظر نہیں آتے. یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ گناہ تو واقعی سچی بات ہے. اب یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے بھی ثابت ہو گیا. یہ جو دعوے کرتے ہیں کہ صاحب ہم جنید ہیں اور ہم شبلی ہیں اور فلاں ہیں, ارے کہاں کہ تم تو وہ درگو, تم تو منزل سے پتہ نہیں کتنی, اب منزل کے قریب پہنچو گے تو اپنی ہی گندگی نظر آئے گی زیادہ. کیوں؟ کہ حق تعالیٰ کی پاکیزگی اور پاکی نظر آئے گی تو اپنی گندگی نظر آئے گی. حق تعالیٰ کی پاکی سے سوائے حق تعالیٰ کے اور کوئی پاک ہے؟ پاک ذات صرف اللہ کی ہے, دوسرا کوئی پاک نہیں. سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اور ان کی عبادت سے زیادہ کس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ اور ان کی اللہ تعالیٰ کی معرفت سے زیادہ کس کی معرفت ہو سکتی ہے؟ لیکن فرماتے ہیں ما عبدناک, میں نام تو ان کی عبادت نہیں کر سکے. ما عرفناک, وہ پہچان بھی نہیں سکے. اور ایک ایک مجلس میں 70-70 بار استغفار کرتے تھے. اور ان جو مومن کی معراج ہے جو نماز, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, کیا بات ہے یہ؟ آخر کیا چیز ہے یہ؟ ایک صاحب سے اسی بات پہ گفتگو ہوئی تھی کراچی میں, کہنے کا نماز پڑھ کے جو ہے شکر ادا کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ کہاں آیا کہ شکر کرو, یہ آیا کہ استغفار پڑھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نماز پڑھتی استغفر اللہ کہتے تھے, کبھی بھی الحمدللہ نہیں آیا, کبھی شکر کا کوئی صیغہ نہیں آیا. کہیں ایسی کوئی بات ہم نے کہیں حدیث شریف میں قرآن میں بزرگوں میں کہیں بتائی صحیح کہ قرآن کی نماز پڑھ کے فوراً کہا ہو کہ الحمدللہ یا شکر کا کیا ہو؟ شکر کس بات پہ کرے؟ شکر تو آدمی نعمت پہ کرتا ہے, لیکن یہاں تو اپنی کوتاہیاں سامنے آئیں. نماز تو کوتاہیوں کو اجاگر کرنے والی چیز ہے. چنانچہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک صاحب نے ان سے پوچھا کہ حضرت کیا کریں, ایسے تو ٹھیک رہتا ہے جہاں نماز کی نیت کی وہیں ساری دنیا کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, صحیح ہے؟ جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں سب نماز میں شروع. حضرت نے فرمایا کہ بھائی نماز تو ایک نور ہے, نور ہے. اب آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہیں بیٹھے ہوئے اور اچانک لائٹ جلا دی آپ نے, نور ہو گیا. اب جیسے ہی لائٹ جلائیں گے تو چھپکلی بھاگے گی, چوہا بھاگے گا, جو کچھ بھی کمرے میں ادھر ادھر چیزیں تھیں سب نظر آئیں گی آپ کو بھاگتی ہوئی. ایسی ہیں جیسے ہم نے نماز کی نیت باندھی, آپ منور ہو گئے, آپ کا دل منور ہوا, آپ کو سارے اپنے دل کی خرافات نظر آنے شروع ہوئے. بس یہ ہے, ورنہ وہ تو آپ کی ہر وقت چلتی رہتی ہے, وہ خرافات چلتی تو ہر وقت رہتی ہے, لیکن آپ ظلمت میں ہوتے ہیں, آپ کو ان خرافات کا احساس تک نہیں ہوتا. آپ نے جہاں نماز کی نیت باندھی ویسے ہی آپ منور ہوئے, اور آپ کو پتا چلا کہ ہاں اب آپ سمجھیے ہے کیا قصہ. یہ قصہ یہ ہے کہ آپ منور ہوئے, آپ کو اپنی خرافات نظر آئی. چنانچہ آزمان حضرات عجیب تھے, کہنے کہ نماز شروع کی. اس میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہم لیے پھرتے ہیں, ہم فلاں ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں اور بڑے پاک, بڑے پاک تینت, بڑے پاک باطن, ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں. حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں, آپ نیت باندھی اور نیت باندھی کا سبحان اللہ عمر, یا اللہ آپ تو پاک ہیں. حضرت نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کی پاکی میں کوئی شک ہے تو آپ سے کیوں کہلوا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے؟ اب بتائیے, مجبور اشراط تھے. کیا اللہ تعالیٰ کی پاکی میں کوئی شک ہے تو نماز شروع ہوتے ہی آپ سے کیوں کہلوایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے؟ تو یہ مقصد نہیں ہے. مقصد ہے کہ یا اللہ آپ پاک ہیں, میں گندا ہوں, آپ مجھے پاک کر دیں. یہ مطلب, یعنی اپنی گندگی کا اقرار. ایسی تمام موقع پر آیا ہے. جو شخص سنت سے واقف ہوگا وہی طریق سے واقف ہوگا, وہی سلوک سے واقف ہوگا. چنانچہ آپ نے کہا کہ اچھا آئینہ دیکھو. آئینہ دیکھا آپ نے, کیا دعا ہے؟ کیا دعا ہے آئینہ دیکھنے پہ؟ اللہم احسنت خلقی, یا اللہ نے میری صورت اچھی بنائی. اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی, اس لیے میری سیرت کو بھی اچھا کر دیجیے. سیرت خراب ہے تبھی تو دعا مانگ لو اچھی کرنے کی. اگر تمہاری سیرت اچھی ہوتی تو تم اس کے اچھے کرنے کی دعا کیوں مانگ دے؟ دیکھیے وہاں بھی سکھائی گئی یہی بات. اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں اور صحابہ کرام کو سکھلا رہے ہیں. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ. کہاں کا یہ کہا؟ تو یہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم خائن بھی ہو, تم منافق بھی ہو. بات بھی ہے, اگر کوئی شخص اپنے اندر جھانک کے دیکھ لے گا صحیح طریقے سے اس کو بزرگوں کے پاس, تو یہی ملتا ہے جناب, کہ یہ جو ہے آپ کو نظر آ جائے اپنی گندگی. یہی نور ہے. ایک صاحب ہم سے پوچھنے آئے, کچھ لڑکے ملنے آئے جگہ. کیوں آئے؟ کہنے کے کچھ بزرگوں کی صحبت سے نور حاصل ہوتا ہے. میں نور کیا ہے؟ نور کیا ہے؟ چپ, میں آپ کو بتاؤں نور کیا ہے. نور یہ ہے کہ نور جب ہوگا تو آپ کو اپنی گندگیاں اپنی خرابی نظر آئیں گی. اگر یہ ہو رہا ہے تو بزرگوں کی صحبت ہے, تب مفید ہے. وہ بزرگوں کی صحبت جس میں اپنی گندگی نظر آئے وہ منور ہے, وہ نورانی ہے, وہ نظر آ رہی ہے. یہ ہے جناب, ہم ناپاک ہیں. تو اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, یہ تو کتنی ایک دو تھوڑا ہی پتہ نہیں کتنی جگہ کے اوپر, یہی تربیت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی, کہ بھائی تم اپنی گندگیوں کو دیکھو اور اللہ تعالیٰ سے پاکی مانگو. سبحان اللہ. کہتے ہیں سجدے میں گئے, سجدے میں گیا, کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی العلیٰ, سبحان ربی العلیٰ, سبحان. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ یا اللہ میں گندا ہوں, آپ مجھے پاک کریں. یہ گندا سر, یہ گندا دماغ, یہ ساری باطنی گندگی کا جو گڑھ ہے, باطنی رذائل کا, تو سر ہی ہے نا. دل تو ایک سوچ تو ساری یہاں سے, وہی باطنی, باطن تو سارا یہاں ہے. یہ سر اللہ تعالیٰ کے قدموں میں رکھا ہوا گندا, یا اللہ آپ پاک کیجیے اس کو. یہ مطلب ہوتا ہے سبحان ربی العلیٰ کا. سبحان ربی العلیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ سر آپ کے قدموں میں رکھا ہوا ہے, یہ گند درکر, اب آپ پاک ہیں, آپ ہی اس کو پاک کریں. ایک نوجوان حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مطب میں دوا کے لیے آیا تھا. خیر وہ کچھ مناسبت ہوگی, باتیں شروع ہو گئی. تو کہنے لگا وہ نوجوان میرے سامنے کہ حضرت میری کچھ ایسی عادت ہے میرے سامنے آپ کی, کہ جب تک میں نہا نہ لوں مجھے چین نہیں ملتا, میں روز نہاتا ہوں. حضرت نے کہا بہت اچھی عادت. پھر فرمایا کہ دیکھو جب نہایا کرو تو جب بدن دھویا کرو تو یوں کہا کرو اللہ میاں سے کہ یا اللہ یہ ظاہری ناپاکی اور گندگی کو تو میں صابن سے دھو رہا ہوں, لیکن روحانی گندگی اور نجاست کو دھونا میرے بس میں نہیں, آپ پاک کریں. یہ تھے. نظر کہاں ہے؟ نظر یہ ہے کہ انسان کے اندر گندگی ہے, نجاست ہے, اس کو صاف کرنا, یہی عمر بھر کا کام ہے. اگر جب تم منزل کے قریب پہنچو گے تو تم کو اپنی نجاستیں اور گندگیاں صاف نظر آئیں گی. اہل اللہ وہی ہوتے ہیں, اہل اللہ وہی ہوتے ہیں, اہل اللہ وہی ہوتے ہیں. چنانچہ 70 سے زیادہ اور کہیں پہ ہے کہ اکثر صحابہ, اور غالباً میرا گمان ہے کہ سبھی کا یہ حال تھا کہ اپنے کو منافق سمجھتے اپنے کو منافق سمجھتے. آج ہم اسلام کے نام پر دوسروں کو منافق سمجھتے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ وسوسہ تمہارے دماغ میں اس سے زیادہ تکبر سے زیادہ شدید اور ہو کیا سکتا ہے؟ اس سے زیادہ شدید تکبر, اس سے زیادہ تکبر شدید کی کوئی شکل ہی نہیں کہ تم کسی اور شخص کو جو مسلمان ہے اس کو منافق سمجھو. انا للہ و انا الیہ, صحابہ کرام اپنے کو منافق سمجھتے, تم دوسروں کو منافق سمجھتے ہو. یہ ہے تضاد, یہ ہے زوال, یہ ہے گندگی ہمارے نفس. آج ہم کسی پہ انگلی اٹھا کے کہتے تھے وہ منافق ہے, وہ فلاں ہے. ارے اپنی گندگی کو تو دیکھو, صحابہ کرام کی تو کبھی کسی کو انگلی نہیں اٹھائی, خود اپنے کو منافق سمجھا. کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں ہے, چونکہ کوئی انسان کسی وقت بھی گناہ سے خالی نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس فن کے امام تھے, فرمارے کوئی انسان کسی وقت گناہ سے خالی نہیں. ہم آپ کو کیسے پاک, کیسے پاک سمجھ لیا اپنے آپ کو, کیسے پاک سمجھ لیا؟ اچھا پاک نہیں ہے تو پھر علاج کراؤ, پھر کیوں بیٹھے ہوئے ہوگا آرام سے؟ کوئی مریض ہو تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھاگے گا؟ جب گناہ ہو رہے ہیں تو پھر اس کے لیے کسی بزرگ کا ہاتھ پکڑنا پڑے گا تاکہ وہ تم کو اس گناہ کے شر سے بچائے. اس لیے کوئی وقت بھی ایسا نہ ہوگا جس میں کوئی شخص توبہ سے مستغنی ہو, کوئی وقت, ایک لمحہ ہمارا ایسا نہیں ہے. وہ بزرگ اس لیے کہہ کے چلے گئے, حضرت جیسے ہی فرمایا کہ بھائی بس حج میں گناہ نہ ہو. فرمایا حضرت گناہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے, گناہ تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں گناہ نہ ہو؟ انہی بزرگ کے سامنے ایک مرتبہ تھا, ایک زمانہ 30 سال پہلے کا زمانہ قصہ ہے, کہیں پہ ایک جگہ ملاقات ہوئی دعوت میں, تو حضرت بابا نجم حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا. اب وہ میں نے ان سے کہا اپنی جہالت میں کہ دیکھیے حضرت میں کس قدر, میں اب محسوس کرتا ہوں کہ میں کس قدر گندا تھا, کہ اس وقت اپنی اس گندگی کے باوجود احساس نہیں ہوتا تھا, ان بزرگوں کی خدمت میں جا کے ایک دم بیٹھ جایا کرتا تھا قریب میں ان کے. اب شرم بھی آتی ہے کہ ایسی گندی حالت میں ان بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتا. چونکہ حال تو واقعی یہی تھا, ڈاکٹر دلہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آؤ قریب آ جاؤ, اب مجھے شرم آ رہی, میں گندا سندا آدمی حضرت کے قریب کیسے چلا جاؤں, بالکل حالت. اچھا لیکن اب دیکھیے آپ, میں نے کہا کہ حضرت اب افسوس ہوتا ہے کہ اتنی گندا ہوتے ہوئے, اتنا گندا تھا میں اور پھر بھی ان بزرگوں کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا. حضرت نے فرمایا اب دیکھیے یہ تھے کہنے کہ انسان گندا تھا, گندا ہے اور گندا رہے گا. جناب یہ ہے سلوک, یہ ہے تصوف, یہ ہے اسلام. یہ نہیں کہ آج ہم جنید ہو گئے اور ہم فلاں ہو گئے اور بن گئے. کہاں بن گئے؟ اپنے عیبوں کو نظر آنے لگ جائے, ان عیبوں کو جتنا نظر آئے اس کے اوپر جتنا ہو سکے اس سے بچ جایا جائے, یہی ہے, یہی ہے سلوک کی آخری منزل. اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دیتے ہیں, اس کو اپنا بنا دیتے ہیں کہ اس شخص کے اندر سے خود رائی اور تکبر اور عجب سب فنا ہو گئی. یہ تو بس اپنے عیبوں کو دیکھ رہا ہے, اور تو سب چیزیں اس سے فنا ہو چکی. تب اس وقت اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہو جاتا ہے. پھر وہ فضل جب ہوتا ہے, ہمارا پوچھنا کیا, ہم ان کے ہیں, ان کا ہمارا پوچھنا کیا, ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا. لیکن صاحب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی گندگی آپ کی نہ, جس دن گندگی اوجل ہو جائے گی, اپنی ناپاکی اوجل ہو جائے گی, اس سے زیادہ ظلماتی وقت کوئی نہیں ہوگا, اس سے زیادہ خراب کوئی حالت نہیں ہوگی. کیسے عرض کروں, ایک مرتبہ ایک شخص نے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا, اور یہ تربیت الصالح والے میں چھپ چکا ہے اور بڑا مشہور مضمون, لکھا کہ حضرت جیسی حالت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. یعنی گندگی نظر آ رہی ہے, خیالات تو الٹے پلٹے کرتے رہتے ہیں, نماز میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی ہے, ہر چیز میں گڑبڑ ہوتی ہے, ساری کو نظر آ رہی ہے. اب حکیم الامت رحمۃ اللہ کا جواب سنیے, کہا تھا کہ جیسی حالت ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے. جواب دیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے, وہ دن ماتم کا ہوگا جس دن تم یہ سمجھو گے کہ جیسی حالت ہونی چاہیے تھی ویسی ہو گئی ہے, وہ دن ماتم کا ہوگا. تو کیا میں منزل دور ہے؟ منزل دور ہے, جب منزل قریب آئے گی تو تم اپنے کو گندر گن دیکھو گے. میں نے اپنے حضرت کو لکھا, حضرت نواب صاحب کو, آج تو بس بزرگوں کا صرف تذکرہ ہی ہو گیا, وہ اصل کتاب تو رہ گئی, لیکن خیر میں نے اپنے حضرت کو لکھا, حضرت کو ایک خط میں لکھا حضرت نواب صاحب کو, کہ حضرت جب بیان کے لیے لوگ کہتے ہیں حضرت نے بھی حکم کیا ہوا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں, لیکن اس وقت یہ سوچنے کی توفیق ہو جاتی ہے کہ ان لوگوں کے مقابلے میں میں بہانے کا بنا ہوں, بہانے کا بنا ہوا ہے. حضرت نے جواب میں کیا لکھا؟ حضرت نے لکھا کہ یہ مراقبہ عجب کے لیے بہت مفید ہے جناب, یہ مراقبہ عجب کو دور کرنے کے لیے, یہ بیماری. اب دیکھیے ذرا اندازہ کیجیے, یہ بھی حال کی بات ہے صاحب. جو شیخ ہوتا ہے, شیخ کامل ہوتا ہے, وہ تو اپنے مرید کو ہر صورت میں اپنی اس کی گندگیوں کی طرف متوجہ کرے گا چاہے کیسی ہو. اور اسی کے مقابلے کا دوسرا سن لیجیے, حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ ہمارے حضرت کا. میں نے لکھا ایک مرتبہ کہ حضرت مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میں ایک بہانے کا کیڑا ہوں. حضرت جواب میں کیا لکھا؟ اللہ تعالیٰ اس توازو کو اور بڑھائے, یعنی یہ بھی حد نہیں ہے, یہ آگے بھی کوئی ہے جگہ, آگے بھی کوئی جگہ ہے. پتا چلا کہ صاحب یہ تو سمجھنا کہ ہم, آپ سمجھ لیجیے کیا سلوک کیا ہوتا, کچھ پتا چلا آپ کو؟ سلوک کہتے ہیں کس کو ہے؟ سلوک اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑے ہیں, ہم اس سے فلاں ہیں, ہماری ڈگری اتنی ہے, اس کی ڈگری کم ہے, پھر وہ ہمارا افسر کیوں بن گیا؟ آج کل تو سبھی ہمارے افسر اسی طرح کے. جی اس کو سلوک کہتے ہیں. ارے یہ وسوسہ بھی نہیں آنا چاہیے, کیوں تمہارے دماغ میں سے وسوسہ آ رہا ہے؟ اپنے کو سب سے زیادہ دنیا کا حقیر ترین کیوں نہیں سمجھتے؟ ایک طرف حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ جتنا بڑا علم میں بڑے تھے کہ نہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, علم ان کے بڑا تھا کوئی اس وقت میں؟ تھا تو بتائیے, ابھی بھی کوئی نہیں ہے, شکر کا کوئی ہے؟ اور ہمارے وہ ہیں رمضان کا زمانہ ہے, دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں اعتکاف وغیرہ کے لیے, بڑے بڑے حضرات مفتی محمد شفیع صاحب سارے لوگ, بڑے بڑے مولانا مسیح اللہ صاحب سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور فرما رہے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ, روزے سے ہوں باور کرو گے, بقسم کہتا ہوں مجھ جیسا ذلیل شخص مجھ کو دنیا میں کوئی نظر نہیں آتا. اب بتائیے ہم اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم کچھ ہیں, ہمارے پاس فلاں ڈگری ہے, ہم فلاں ہیں, ہمیں حق ہے, دوسرے کو حق نہیں ہے. ارے تم شکر کرو کہ ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دو وقت کی روٹی دے دیتے ہیں, فروحہ نعمتیں دیو, لیکن اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے. ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم کہیں کہ ہم کسی کے بہتر ہیں یا بڑے ہیں یا سوچیں گے؟ سوچنے تو اصل گناہ ہے, جو باطنی گناہ ہے وہ تو سوچنا ہے, کہنا تو بات کی بات ہے. فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جو توبہ سے مستغنی ہو, کیونکہ انسان کسی حال اور کسی رتبے کا بھی ہو یہ ضروری ہے کہ یا تو اس کے اعضا میں سے کوئی عضو کسی گناہ کا مرتکب ہو رہا ہوگا, اور یا قلب سے کوئی گناہ ثابت ہو رہا ہوگا, یعنی یا تو جوارح کسی خلاف شرع حالت میں ملوث ہوں گے, یا قلب کسی مذموم خصلت یا کسی ایسی بدعت میں ضرور مبتلا ہوگا کہ جس کی اصلاح کے لیے توبہ کی حاجت ہوگی. ہم آپ کیسے پاک سمجھے, ہم آپ کیسے پاک سمجھے بیٹھے ہیں؟ اگر پاک نہیں تو کیوں نہیں جاتے کسی بزرگ کے پاس؟ صاحب اصلاح کس چیز کی ہوتی ہے یہ بھی سمجھ لیجیے. اب یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, چوری نہیں کرنی چاہیے, آنکھیں کسی کو مسکیور نہیں کرنا چاہیے, سب کو معلوم ہے, لکھا ہوا کتابوں میں. پھر کس بات کی اصلاح کرانے جا رہے ہیں؟ اصلاح بزرگوں کے پاس عادتوں کی, یاد رکھو وہ تمہاری خراب عادتوں کو ٹھیک کرتے ہیں. تم اپنی عادتیں ٹھیک کراؤ, کیا تمہاری عادتیں بزرگوں کی عادتوں کے مطابق ہیں؟ نہیں ہیں تو ٹھیک کراؤ ان کو, اہل اللہ کی شکل میں آ جاؤ. من تشبہ بقوم فہو منہم, صرف لباس میں نہیں, لباس تو بڑا آسان ہے, لباس تو بزرگوں کا پہن لیا, لیکن عادات سب وہی پرانی. کھانا کھا رہے ہیں تو عجیب طریقے سے کھانا کھاؤ, تو غلاموں کی طرح سے بیٹھو اور پوری توجہ کھانے کی طرف رکھو, سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. ایسے کھانا بے توجہ ہی سے شکر کے خلاف, اور شکر فرض ہے. پھر فرماتے ہیں اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ کوئی انسان فرشتہ سیرت اور ایسا مہذب بن گیا, فرض کیجیے کہ اس کی کوئی عادت اور کوئی خصلت بھی ایسی نہیں ہے جس کو اصلاح کی ضرورت ہو. اب سارے عادتیں ٹھیک ہیں, بزرگوں کی صحبت میں بہت رہے, سارے عادات کی اصلاح ہو گئی, اب تو نماز ہی پڑھتے تو بھی کچھ نہیں اس کا کام. اب اس میں اتنی مشق کی, مشق کرتے کرتے تو آدمی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ, اب مشق ہو گئی, عادتیں ٹھیک ہو گئی, اب اس کو اب یہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے ہو گئے. فرما رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تب بھی کوئی وقت تو ایسا ضرور ہوگا جس میں حق تعالیٰ کی یاد سے اس کو غفلت ہوگی. اور چونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب اپنے پروردگار کو بھولو تو فوراً یاد کر لو, اس لیے پھر بھی اس حالت سے رجوع کرنے اور غفلت سے یاد کی طرف پلٹنے کی ضرورت ہوئی. آپ خبریں دیکھ رہے ہیں, یہ غفلت نہیں. کیا خبریں دیکھنے میں آپ کو پیسے ملتے ہیں؟ تو کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ اور جو بڑھتا ہے فضول باتیں بڑھتی. کیوں خبریں دیکھتے ہو؟ ٹیلی ویژن پہ, انٹرنیٹ پہ, اخبار پہ کیوں دیکھتے ہو؟ ٹیلی ویژن پہ تو خیر ویسے بھی جس کے یہاں ٹیلی ویژن ہو, میرا دل نہیں کرتا کہ اس کے یہاں جاؤں. میرا اپنا ذوق ہے, ذوق کی بات. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف نہیں لائے, آ کے چلے گئے. کیوں؟ فرمایا تمہارے گھر میں تصویریں تھیں. جسے میں نہیں آیا, جس گھر میں تصویریں ہوں گی رحمت کے فرشتے ہوں گے. اچھا اب دیکھیے, فرماتے اسی رجوع کا نام تو توبہ ہے. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ کوئی شخص خدا کی یاد میں ہر آن مستغرق ہے اور محو ہے کہ کوئی لہجہ بھی قلب کو غفلت نہیں ہوتی, اگرچہ اس درجہ استغراق دشوار بلکہ قریب قریب ناممکن ہے, تاہم اگر ایسا مان بھی لیا جائے, ایسا مان بھی لیا جائے کہ اب عادات بھی درست ہو گئی اور استغراق بھی اتنا ہے کہ ایک لمحہ بھی صاحب یہ تو پھیلا بھائی بڑھو گی بھائی پتا نہیں. یہ تو آج کل ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے مطلب میں بیٹھے ہوئے, ایک بات میں نے کچھ پوچھی تھی تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ یہ ماحول جو ہے نا پورا, اس میں موسیقی بھی ہے, ہر طرح کی چیز, اس میں تو اثر اس کا پڑے گا ہی, اس کا اثر پڑے گا, ماحول کا اثر پڑے گا ہی. یہ اس ماحول کی بات کر رہے ہیں جس وقت کچھ بھی نہیں تھا, اب تو ماحول ایسا ہے کہ ہم گگ درگو ہو رہے ہیں. چاہے آپ لاکھ تہجد پڑھتے ہوں کیا آپ ماحول کو ختم کر دیں گے؟ یہ اس وقت کے ماحول کی بات ہے جب موسیقی کچھ نہیں تھی, تصاویر کچھ نہیں تھی, اہل اللہ تھے, مدارس تھے, اہل حق تھے. اس زمانے کا ایک جاہل سے جاہل اور بڑا بدترین آدمی بھی ایک اللہ والا ہوا کرتا تھا, تو وہ تو بات یہ ہوتی, وہ اس وقت کا بتا رہے. اب تو جناب اب تو کیا یہ جو چاروں طرف ہمارے اس کا اثر ہم پہ نہیں پڑے گا, پڑ رہا ہے. اب کہاں وہ چیز. لیکن اگر ایسا مان بھی لیا جائے تو انسان جس مقام اور جس مرتبے میں ہے اس سے عالی مرتبے میں پہنچنے سے پہلے پھر توبہ کا مطلب, بغیر توبہ کیے وہ ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا. پر جب توبہ کرو گے تم اپنے مقام سے نکل کے اوپر کے مقام میں جاؤ, اگر تم ہو کچھ تو. اول تو یہ جو سمجھے گا کہ میں کچھ ہوں وہ واللہ صفر ہے, میں بقسم کہتا ہوں صفر ہے. وہ تو ابھی اس نے اس راہ کا ایک قدم بھی طے نہیں کیا, کیونکہ توبہ مرید کا پہلا قدم اور سالک کی راہ کا سرا ہے. فرمایا تھا کسی نے تمہارا کیا, یہ تو ایک فرضی چیز بتا رہے ہیں کہ بالفرض اگر تم کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تو یہی سمجھ لو کہ تم جس مقام پہ ہو وہاں سے آگے جانے کے لیے تم کو توبہ کی ضرورت پڑے گی. کیونکہ ہر مقام اور ہر مرتبہ اپنے عالی اور مافوق مقام و مرتبے کے اعتبار سے ناقص کہلاتا ہے, اور ناقص سے باہر نکلنا اب دیکھیے یہاں پہ آ کے ہم سب سمجھ ہو جائے گی صحیح. ناقص سے باہر نکلنا اور عالی اور کامل پر پہنچنا ہر شخص پر لازم ہے. لازم ہے جناب, آپ نہیں رہ سکتے وہاں پہ جہاں پہ آپ ہیں, گناہگار ہوں گے بس. آپ وہاں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو جب پتہ چل گیا کہ یہ مقام ناقص ہے اور آگے ایک مقام ہے, آپ بیٹھے رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے قریب کے بارے میں ففروا الی اللہ, تم اللہ کی طرف بھاگو. اور تم بیٹھے ہوئے ہو تو کیا تم گناہگار نہیں ہو رہے ہو؟ ففروا الی اللہ کے امر کا صیغہ نہیں ہے کیا؟ یہ نص قطعی ہی نہیں ہے کیا؟ ففروا الی اللہ کا حکم ہمیں نہیں ہے؟ جب ہے تو تم کیسے بیٹھے ہوئے اپنی جگہ کے اوپر؟ طریقہ اس کا بس یہی ہے, کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑو نمبر ایک, جو معاملات بتائے وہ کرو, جو کتابیں وہ بتائے پڑھنے کو پڑھتے رہو, اپنی حالت لکھتے رہو, اسی طریقے سے خود بخود تم ففروا الی اللہ کے مصداق رہو گے, ورنہ تم گنہگار رہو گے. اور پھر جب وہ آگے کے درجے میں پہنچے گا تو چونکہ وہ درجہ اپنے مافوق درجے کے اعتبار سے پھر بھی ناقص ہے, اس لیے جب تک اس سے باہر نہ نکلے اور اوپر نہ پہنچے تو اس وقت تک وہاں بھی وہ توبہ کا حاجت مند ہوگا, یہ سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. اور چونکہ مراتب قرب خداوندی غیر متناہی ہیں, یعنی کوئی مرتبہ بھی ایسا نہیں جس کے مافوق اور بالا اوپر کوئی دوسرا مرتبہ نہ ہو, لہذا کوئی حالت بھی ایسی نہیں نکلے گی جس میں انسان کو نسبتاً ناقص مرتبے میں رہنے کی وجہ سے خطا وار اور عاجز اور عالی مرتبہ تک نہ پہنچنے کے سبب توبہ کا ضرورت مند نہ کہا جائے. تو اہل اللہ بھی اپنے کو توبہ کے محتاج سمجھتے ہیں. یہی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معصوم و بے گناہ ذات کے متعلق فرمائے. معصوم و بے گناہ جیسے پتہ ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم اور بے گناہ تھے, لیکن اپنی معصوم اور بے گناہ ذات کے متعلق فرماتے ہیں سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رات دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں. اب یہ ہے کہ توبہ ہم کیوں نہیں کرتے, اس کے باوجود ہم توبہ نہیں کرتے. یہ انشاءاللہ آئندہ میں اس میں کروں گا. یہ تو بھائی جب تک کہ بس پورا نہ ہو کیا ہو سکتا ہے. دعا کریے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اللہ توفیق عطا فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه بارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. يا الله ہم آپ کے مجبور و بے بس بندے گناہگار خطا کار گودر تو آپ کے سامنے بیٹھ کر یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. آپ کو آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ واسطہ ہے, ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں, ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ یا اللہ اب تک جو کچھ بھی ہوا ہم آئندہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے. یا اللہ آپ کی نافرمانی سے توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اور ہمارے گناہوں کے وبال کو ہم پر سے ہٹا لیجئے. ہم پر, ہم بچے, ہمارے متعلقین, بیوی بچے, ماں باپ, بہن بھائی, دوست احباب, رشتہ, یا اللہ سب پر سے وبال کو ہٹائیے. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں پہ بھی ہیں, یا اللہ جو بھی وبال ان سے آ رہا ہے سب گناہوں کی وجہ سے, سب ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے. آپ نے صاف کلام پاک میں کہہ دیا ہے کہ جو گناہ ہوتا ہے وہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. یا اللہ یہ جو وبال ہمارے اوپر آ گیا ہے سر پہ, آپ ہی اس کو ہٹا سکتے ہیں. یا اللہ بس معاف کر دیجیے, ہٹا دیجیے, یا اللہ ہٹا دیجیے. اگر یہ وبال آ گیا ہم سے تحمل نہیں ہوگا. یا اللہ ہم سب کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائی. یا اللہ ان کی عظمت اور محبت دل میں عطا فرمائی. یا اللہ ہمیں آپ نے عافیت سے رکھا ہے, ہم کو اور ہمارے تمام متعلقین کو یا اللہ عافیت سے رکھے. یا اللہ ہر قسم کے شر سے بچائے رکھے. یا اللہ صحت و تندرستی اچھی عطا فرمائی, تمام بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرمائی. آپ علیم و خبیر ہیں, ہمارے اندر کوئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں ہمیں خبر نہیں ہے. یا اللہ آپ کو خبر ہے, ان سب بیماریوں سے ہم سب کو شفا عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں شدید بیماریوں سے. یا اللہ ہماری سب حاجات و ضروریات پوری فرما دیجیے, ہماری جتنی جائز آرزویں تمنائیں ہیں سب پوری فرما دیجیے. آپ علیم و خبیر ہیں, یا اللہ ہمارے دلوں کا حال جانتے ہیں, ہماری جائز آرزویں تمناؤں کو پوری فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے جن دوستوں کو اولاد کی تمنا ہے, یا اللہ ہم آپ سے کبھی نا امید نہیں ہو سکتے. یا اللہ آپ اولاد عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے جو اولاد والے ہیں, یا اللہ ہم سب کے اولادوں کو چھوٹے بڑے بچے ہو گئے بڑے ہیں جہاں جہاں ہیں یہاں ہیں دنیا میں کہیں اور بھی ہیں, یا اللہ ان سب کو یا اللہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یا اللہ ہم اس دنیا میں ہوں یا نہ ہوں, یا اللہ یہ بچے آپ کے حوالے ہیں. یا اللہ ان بچوں کی آپ نگہبانی فرما دیجیے گا, ان کے ساتھ آپ ہر وقت رہیے گا, انہیں کسی سے محروم نہ فرمائیے گا. خود دونوں جہاں کی دولتوں کی ان پہ بارش فرمائیے گا, ہر قدم پر ہر لمحے ان کی حفاظت فرمائیے گا. یا اللہ ان کے ساتھ بس آپ ہر وقت رہیے گا. یا اللہ آپ کریم ہیں, ان کو اپنے مقبول محبوب بندوں میں بنا لیجیے گا. یا اللہ ہر قدم پر ان کی آنت نصرت فرما دیجیے گا. جو امتحان دے رہے ہیں بچے, پڑھ رہے ہیں بچے بچیاں, یا اللہ ان سب کو بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرمائیے. یا اللہ جو ملازمت میں ہیں ان کو بہترین ملازمت, یا اللہ ترقی عطا فرمائیے, بہترین ان کے حسب منشا ملازمت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اور حضرت سے سکون اور راحت کا تمام یا اللہ انتظام ان کے لیے ہمیشہ فرماتے رہیے. یا اللہ ہمارے رشتے دار میں, متعلقین میں, جو بھی جہاں جہاں لڑکیاں ہیں رشتے کی تلاش ہے, یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے ان کے لیے بہترین لڑکے ایسے عطا فرما دیجیے جو یا اللہ بیوی کی قدر کرنے والے ہوں, محبت کرنے والے ہوں, غصہ نہ کرتے ہوں. یا اللہ کریم عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ جہاں جہاں ہمیں لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی تلاش ہے, یا اللہ وہ ایسی لڑکیاں عطا فرما دیجئے جو اپنے اخلاق سے یا اللہ خوش کر دیں اور شوہر کی مطیع اور مبردار بن کر رہے ہیں. یا اللہ آپ کریم ہیں, اکرم الاکرمین ہیں. یا اللہ ایسے فتنے کے وقت میں آپ ایسے تمام رشتے اچھے عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب آپ کے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں, ہم آپ کے اولیاء میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یا اللہ ہم آپ کے دوست بننا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا دوست اپنا ولی بنا لیجیے. یا اللہ ہمیں اپنا دوست, یہ ہماری تمنا پوری کر دیجیے. یا اللہ ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جب اپنے اولیاء کو دیتے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر لیجیے, ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائیے اور اس محبت کو تمام محبتوں سے یا اللہ بڑھا دیجیے. اور یا اللہ ہم سب کو اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے. یا نعمت عظما, یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے. یا اللہ یہ حس و ہوا میں ہم کب تک گرفتار رہیں گے؟ یا اللہ بس اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین. آمین.